بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 1098 اور 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری آرکائیو میں موجود ہیں، اور ہماری اس آرکائیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ میں آپ سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائٹ پر موجود نیوز بلٹن، دستاویزی فلمیں، ڈرامہ سیریل اور اسی طرح کے مختلف پروگرام بھی سائٹ کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری سائٹ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہذا آپ تازہ ترین خبریں بھی دیکھنا چاہیں تب بھی آپ ہماری اس ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس۔ اسلام پلس کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملک کی تمام مشکلات کے لیے علمی رائے حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے امور میں ایران کے نمائندے نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ افغانستان قدرتی ذخائر سے مالا مال ملک ہے، کہا ہے کہ ایران افغانستان کی تعمیر نو کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا انتخابی اصلاحات کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع گورگام میں دو الگ الگ تصادم میں فوج نے 5 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور عراق کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ مزید بیلٹ باکس کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جا سکتی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران کے ممتاز دانشوروں، اساتذہ اور غیر معمولی ذہانت کے حامل نوجوان طلبہ و طالبات سے ملاقات میں فرمایا کہ ہمارا ملک ذہنی استعداد کے لحاظ سے دنیا کی متوسط سطح سے بالا تر ہے، اور یہ محض کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملک کی تمام مشکلات کے لیے علمی رائے حل تلاش اور نئی اسلامی تہذیب کے قیام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ در حقیقت ہمارا ملک اور ہمارے عوام ذہنی استعداد کے لحاظ سے غیر معمولی ذہانت کے مالک ہیں، اس لیے سامراجی طاقتیں ایک عرصے سے ہم پر سافٹ وار مسلط کیے ہوئے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ 200 برسوں سے سامراج اور ایران کے اس وقت حکام ایک آواز ہو کر یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ایرانی عوام میں استعداد نہیں پائی جاتی، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی نے اس جھوٹے پروپیگنڈے پر خط بطلان کھینچ دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ سامراجی طاقتوں کی نرم جنگ یا سافٹ وار کا ایک طریقہ جو ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے اور ماضی میں کچھ زیادہ ہی تھا، وہ یہ ہے کہ ہماری قوم اور اسی طرح دیگر قوموں کو جو غیر معمولی ذہانت کی مالک ہیں انہیں ان کی توانائیوں سے غافل کریں اور ان کو اس طرح بنا دیں کہ وہ خود اپنی توانائیوں کا ہی انکار کرنے لگیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر کسی قوم میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی تو اس کو لوٹنا اور تباہ برباد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے اختیارات لامحدود نہیں ہیں اور وہ قانون سے ہٹ کر کچھ کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اسلامی جمہوری ایران نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی طرف سے قوموں پر دباؤ ڈالنے کے لیے پابندی کے بے لگام استعمال کی کڑی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تختروانچی نے سلامتی کونسل میں اصلاحات کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ اسے کسی قوم کو بلا سبب سزا دینے کے لیے پابندی کا سہارا لینے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی سطح پر سلو کے قیام میں ناکام، جبکہ کسی قوم کو سزا دینے میں پابندی کا ہتھکنڈا اپنانے کے حوالے سے پیش رہی ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل کے اختیارات قانون سے بالا تر نہیں ہیں اور وہ بین الاقوامی حقوق کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی اور سلیقے سے کوئی اقدام نہیں کر سکتی۔ ایرانی مندوب نے سلامتی کونسل میں اصلاحات کے موضوع پر ہوئے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی کارکردگی کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑی نااہلی کی وجہ اس کے وجود کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی نااہلی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس سے اعتماد بھی اٹھتا جا رہا ہے، اور یہی بات اس میں اصلاحات کے عمل کو ناگزیر بناتی ہے۔ مجید تختروانچی کا کہنا تھا کہ ایران سلامتی کونسل میں منصفانہ نمائندگی کو بہت اہم مانتا ہے، لیکن اسے اس ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سلامتی کونسل میں مغرب کا اثر و رسوخ زیادہ ہے اور اس کے پاس ویٹو اختیارات رکھنے والے 3 رکن ممالک ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف ملکوں کے درمیان عدم مساوات ہے۔ افغانستان کے امور میں ایران کے نمائندے نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ افغانستان قدرتی ذخائر سے مالا مال ملک ہے اور ایران افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے امور میں ایران کے نمائندے حسن کاظمی کمی نے بدھ کو کابل میں ایران و طالبان کے وفود کے درمیان مشترکہ اجلاس کے موقع پر کہا کہ ایران افغانستان کو ٹیکنیکل اور انجینئرنگ سروسز فراہم کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس ملک میں کارخانے قائم ہو اور صنعتی ترقی ہو۔ افغانستان کے امور میں ایران کے نمائندے نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دوسروں نے افغانستان کو اس کی صلاحیتوں کے اجاگر ہونے کا موقع نہیں دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے حالات میں افغانستان کی صلاحیتیں نکھریں گی اور اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ کاظمی کمی نے کہا کہ کابل میں ایرانی وفد کی موجودگی کی وجہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کس طرح طالبان کے ساتھ کام کیا جائے کہ افغانستان کے بعض مسائل حل ہوں۔ افغانستان کے امور میں ایران کے نمائندے نے تشکیل شدہ کمیٹیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مشترکہ تعاون کے عملی طریقہ کار کے سلسلے میں اتفاق رائے پیدا کر کے افغانستان کی مدد کے لیے حاصل ہونے والے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کابل میں ایران اور طالبان کے وفود کے درمیان ورکنگ کمیٹیوں کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ایران اور طالبان کے وفود کے درمیان ورکنگ گروپ کے اجلاس میں 7 کمیٹیاں تشکیل پائی ہیں، جو سکاوت، اقتصاد، مہاجرت، نقل مکانی، سیاست، سیکیورٹی، سردی امور اور پانی و بجلی سے متعلق ہیں۔ افغانستان کے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے سابق صدر کا غیر ذمہ دارانہ فرار طالبان گروہ کے کابل میں داخل ہونے کا باعث بنا۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کے نگران وزیر خارجہ نے امریکی کانگریس کے نام اپنے ایک پیغام میں کہا کہ افغانستان سے سابق صدر اشرف غنی کے غیر ذمہ دارانہ فرار کے بعد طالبان افغان عوام، خاص طور سے کابل کے شہریوں کی خواہش پر اس شہر کی صورتحال پر قابو پانے اور کابل میں اقتدار کے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کی غرض سے اس شہر میں داخل ہوئے، جس کے بعد انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ امریکی کانگریس کے نام امیر خان متقی کے پیغام کے ایک اور حصے میں آیا کہ باعث سے تعجب بات یہ ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد حکومت امریکہ نے افغانستان کے قومی اساسوں پر بندشیں لگا دیں، جبکہ اس کا یہ اقدام توقع اور دوحہ سمجھوتے کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کئی عشروں کی خونریزی کے بعد افغان عوام اب امن و سکون محسوس کر رہے ہیں، اور افغان عوام کی اصل مشکل معیشت ہے، جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے قومی سرمایہ کو مسدود کیا جانا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان کے اثاثے مسدود کیے جانے سے اس ملک کے عوام کی مشکلات حل نہیں ہوں گی، بلکہ ان مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے افغانستان کے اثاثے آزاد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ امریکہ نے اگر افغانستان کے اثاثے آزاد نہ کیے تو نہ صرف افغان حکومت بلکہ خاص طور سے افغان عوام کی اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے گا، جس کی بنا پر افغان عوام علاقائی اور عالمی سطح پر بیرون ملک منتقل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا انتخابی اصلاحات کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں ہونے والے مشترکہ اجلاس میں پارلیمانی امور کے مشیر بابر اوان نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پیش کرنے کی تحریک پیش کی، جس کے بعد ووٹنگ کے ذریعے یہ بل منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن نے اس موقع پر شدید ہنگامہ آرائی کی اور بل کی مخالفت کی، لیکن بل پاس کر دیا گیا۔ انتخابی اصلاحات کے بل کے حق میں 221 اور مخالفت میں 203 ووٹ پڑے۔ پارلیمنٹ پر کان کے ووٹوں کی گنتی کے دوران اپوزیشن نے حکومت اور وزیراعظم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اپوزیشن کے اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع گلگام میں دو الگ الگ تصادم میں فوج نے 5 عسکری پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ جنوبی ضلع گلگام کے پمبائی اور گوپال پورہ علاقوں میں مسلح کشمیری عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورس کے درمیان دو الگ الگ تصادم میں 5 عسکریت پسند مارے گئے ہیں، جن میں ٹی آر ایف کا کمانڈر آفاق سکندر بھی شامل ہے۔ آئی جی کشمیر وجے کمار نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے اطلاع ملتے ہی بدھ کی شام ضلع گلگام کے ممبئی اور گوپال پورہ علاقوں کو اپنے محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ مزید بیلٹ باکس کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جا سکتی ہے۔ عراقی الیکشن کمیشن کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ حسن سلمان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے وعدوں پر عمل کیا ہے اور عدالتی کمیٹی کی جانب سے شکایتوں کا جائزہ مکمل کیے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ جن 108 بیلٹ باکس کے ووٹوں کی گنتی ہاتھوں سے انجام پائی تھی، ان میں 8 بیلٹ باکس کے ووٹ کینسل کر دیے گئے تھے، جن کے بارے میں لازمی تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ انہیں کینسل شمار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے زور دے کر کہا کہ ان معاملات کے نتائج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جسے وہ عدالتی کمیٹی کے سامنے پیش کرے گا اور پھر عدالتی کمیٹی کوئی حتمی فیصلہ کرے گی۔ ادھر عراق کے رضاکار فورس الحشد الشعبی نے سامرا کے شمال مغرب میں موجود دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع کر دی ہے۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی فورس نے بدھ کو صوبہ صلاحدین میں واقع سامرا کے شمال مغرب میں دہشت گردوں کے خلاف شروع کی گئی کارروائی کے بارے میں کہا ہے کہ اس آپریشن کا مقصد شمال مغربی سامرا کو داعش کی باقیات سے آزاد کرانا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی نائے رحمت ہے آپ اور راہنما ہے شریعت کے. اللہ 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 اللہ.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی اور جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ایک بڑی اہم حدیث ہے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو، یعنی جو ہمارے احادیث میں اور ہمارے کلام میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو اچھی باتیں پائی جاتی ہیں، اگر اس سے آشنا ہو جائیں تو ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہماری اتباع کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے اسلام پلس جس کا نام ہے، اس میں اسلام جو واقعاً خدا کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس کو ہم آپ تمام ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دنیاوی جو مشکلات ہیں، آج جو ہمارے سامنے مشکلات کی صورت میں سامنے آئی ہیں، اسلام نے ان کو کس طریقے سے حل کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں سوالات آپ کے ہوتے ہیں، اور جو جوابات ہوتے ہیں وہ حوض علمیہ قم کے جو ماہرین اسلامیات ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں، اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آپ تک پہنچایا جائے. تو آپ ہمیں اجازت دیجیے، اس پروگرام میں مختلف حصے ہوتے ہیں، مثلاً احکام کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، اور دوسری چیزوں کے حوالے سے. آپ جو بھی سوال کرتے ہیں ہمارے مہمان اس کا جواب دیتے ہیں. تو آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. اور اس حصے میں جو ہم گفتگو کریں گے اور جو آپ کے سوالات دیکھیں گے اور ہمارے مہمان جواب دیں گے، وہ ہیں اخلاق کا حصہ. اخلاق کے بارے میں جو آپ کے سوالات آئے ہیں اس پر گفتگو ہمارے مہمان کریں گے. اور جو سب سے پہلے ہم سوال لے رہے ہیں وہ ایک ویڈیو کی صورت میں ہے. جناب محسن رضا صاحب نے انڈیا سے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے، اور یہ سوال دیکھتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے اس ناظر کے سوال کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جواب کو بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں محسن رضا دہلی سے بات کر رہا ہوں. محترم مہمان سے میرا ایک سوال ہے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان کا رزق حلال اور طیب ہونا چاہیے، طیب اور حلال میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں. شکریہ، خدا حافظ.
جی، آپ نے صحیح فرمایا. قرآن کی یہ آیت جو آپ نے سوال فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یعنی اے لوگو، آپ جو کچھ خداوند متعال نے زمین میں آپ کے لیے رکھا ہے اس میں سے حلال اور پاک رزق کو کھایا کریں اور شیطان کی پیروی نہ کریں چونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ حلال سے مراد وہ رزق ہے جس رزق کے اندر کسی دوسرے انسان کا حق شامل نہ ہو، یعنی غصب نہ ہوا ہو، اور رزق کسی کا حق چھین کے انسان نے نہیں لایا ہو، اس کو کہتے ہیں حلال۔ طیب اور پاک اسے کہتے ہیں جو نجس نہ ہو، نجاسات میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں لگا ہو۔ لیکن ساتھ ساتھ علماء اخلاق اس بات کی طرف بھی انسان کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ اس چیز سے بھی انسان احتراز کرے، بچا رہے جس کے اندر نجاست معنوی کا شبہ ہو، یعنی انسان کا مزاج جو ہے اس رزق کی طرف میل نہیں کرتا، کھانا نہیں چاہتا، تو اس کو بھی بعض علماء اخلاق نے فرمایا ہے کہ وہ رزق بھی ناپاک رزق میں ہے اور انسان کو چاہے کہ اسے دوری اختیار کرے اور اس سے استفادہ نہ کرے۔
ناظرین، اب جو ایک بہت اہم موضوع ہے، دیکھیے حسد کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، اب عجب کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ عجب کسے کہتے ہیں، خود پسندی کسے کہتے ہیں، اور یہ سوال کیا ہے جناب علی سلمان صاحب نے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس سوال کا جواب اپنے مہمان کی زبان سے سنتے ہیں۔
دیکھیے عجب اور خود پسندگی، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پسند کرے، اپنے آپ سے راضی ہو جائے، خود کو پسند کرے۔ مثلا ہمارا لباس، اس سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے، ہمارا گھر، اس سے اچھا کوئی گھر نہیں، ہمارے بچے بس یہی ہیں، ان سے بہتر، ان سے اچھے، ان سے خوبصورت کوئی بچے نہیں ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو پسند کرنا یا ان چیزوں کو پسند کرنا جو اسے تعلق رکھتی ہیں، اسے خود پسندی کہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ روایات میں آیا، من دخل فی العجب فقد ہلاکا، جس کے اندر عجب داخل ہو گیا وہ گویا ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو شخص اپنے آپ کو پسند کر رہا ہے، اپنی چیزوں کو پسند کر رہا ہے، وہ اپنی عیب کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کون ہے جس کے اندر عیب نہیں پائے جاتے ہیں؟ کون ہے جس کے اندر خامیاں اور غلطیاں نہیں پائی جاتی ہیں؟ انسان جب اپنے عیب کی طرف متوجہ ہوگا، اس وقت وہ کوشش کرے گا عیب کو دور کرنے کے لیے، لیکن جب عیب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں انسان جب سمجھے گا کہ یہ بیماری ہمارے پائی جا رہی ہے ہمارے اندر، تب وہ علاج کرے گا تو اسے شفا ملے گی۔ لیکن جب وہ جان ہی نہیں رہا ہے کہ بیماری ہے تو علاج کیا کرے گا، اسی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ تو من دخل فی العجب فقد ہلاکا، جس کے اندر عجب داخل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ سوچنا چاہیے کہ انسان کیوں راضی ہو رہا ہے اپنے آپ سے، کیوں خود کو پسند کر رہا ہے۔ پر جس چیز کو پسند کر رہا ہے، یا تو وہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مثلا وہ عالم نہیں ہے، مثلاً وہ اس صفت کا مالک نہیں ہے جس کو وہ خود پسند کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، سماج میں اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے، مثال کے طور پر اس کا اپنا گھر ہے، بڑا گھر ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، اپنے جسم کی طاقت کو، علم کو پسند کر رہا ہے، تو تھوڑا سا سوچ لے یہ سب عارضی چیزیں، ان کا دینے والا کون ہے؟ کوئی اور ہے۔ تو جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، جیسے جیسے شکر ادا کرتا جائے گا ویسے ویسے نعمت میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ عجب کی اس وجہ سے مذمت کی گئی ہے کہ یہ سبب بن جاتا ہے تکبر کا۔ جب عجب آتا ہے تو انسان متکبر ہو جاتا ہے، جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو پروردگار اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو کس طریقے سے پروردگار نے ذلیل اور رسوا کیا۔
ناظرین، خداوند عالم سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، جیسے حسد ہے، جیسے عجب ہے، خود پسندی ہے، تکبر ہے، خداوند عالم ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے، چونکہ یہ وہ ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اسی حصے کا ایک سوال اور لیتے ہیں، یعنی اخلاق کے حوالے سے سوال کیا ہے محمد رضا صاحب نے، اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے، اور اس موضوع پر بھی گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
دیکھیں، ریاکاری یہ اخلاص کی ضد ہے۔ ریاکاری یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرنا۔ اب اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ کبھی ریاکاری اصل عمل میں انسان کرتا ہے، یعنی جب دوسروں کے سامنے ہوتا ہے تو مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا۔ کبھی عمل میں نئی ریاکاری ہوتی ہے، بلکہ اس کی کیفیت میں ریاکاری انسان کر لیتا ہے۔ مثلا گھر میں تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو بڑی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، یہی انسان جب مسجد میں آتا ہے تو بڑے خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ ریاکاری ہے، اس کی بے انتہا مذمت کی گئی ہے۔ اسے شرک خفی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ شیخ جو بہت آہستہ سے چلتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت ہماری ضائع چلی جائے گی. کیوں؟ ریاکار شخص کو کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملے گا. روز قیامت پروردگار اسے کہے گا کہ جس کے لیے تم نے اس عمل کو کیا ہے جا کر اسی سے اجر و ثواب لو, ہمارے لیے تو نہیں کیا ہے. تو ریاکاری یہ انسان کو اجر و ثواب سے محروم کر دیتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. اخلاص جیسے جیسے انسان کے اندر آتا جائے گا ویسے ویسے انسان کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا اور اس کی عظمت بھی بڑھتی چلی جائے گی. ریاکار شخص وہ سماج میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے, سماج میں بھی کوئی اس کا مرتبہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ سماج میں وہ بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے اخلاص والا کہ جو اس کو عزت دے سکے, جو اس کو احترام دے سکے. ریاکار شخص اس کی اتنی مذمت کی گئی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. احمق بھی کہا گیا ہے, بیوقوف بھی کہا گیا ہے, اور جب ریاکاری زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ نفاق بن جاتی ہے, اور نفاق انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کر سکیں, ریاکاری سے دور رہیں.
الہی آمین. ناظرین, یہ گفتگو آپ نے ریاکاری کے حوالے سے سنی. دیکھیے, اخلاق کا جو ہمارا سیکشن ہے یا یہ حصہ ہے ہمارے اس پروگرام کا, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے, اور اگر کوئی بھی سوال ہو, چونکہ آج بہت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقی بیماریوں میں بری طرح مبتلا ہے. آپ دیکھیے جگہ جگہ آپ کو یہ مشکلات نظر آئیں گی, اسی کے پیش نظر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. تو یہاں پر ہم اس اخلاق کے حصے کو روکتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ پروگرام میں. اس کے بعد جو حصہ ہے اس کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے, لیکن مختصر سے فقرے کی بات ہے. ناظرین اکرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور جو آپ کے سوالات ہیں ان کا سلسلہ چل رہا ہے, اور ہمارے مہمان اپنے فرامین سے آپ کو اور ہمیں مستفیض کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. اب ہم احکام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. احکام کے حوالے سے ہمارے بہت سے ناظرین نے سوالات بھیجے ہیں, ہم تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں. تو آج جتنا وقت میں گنجائش ہوگی ہم سوالات لیں گے. سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں جناب علی اصغر صاحب کا. وہ احکام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ غیر اسلامی ممالک میں جو چیزیں بازار میں کھال کی وکتی ہیں, مثلا بیلٹ یا پرس وغیرہ, کیا وہ پاک ہیں, اور کیا ان چیزوں کے ہمراہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے, غیر اسلامی بازاروں سے جو کھال کی چیزیں خریدی جاتی ہیں, چاہے وہ بیلٹ ہو یا پرس ہو, تو اس کے بارے میں دو قسم کے احتمالات ہوتے ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ چیز اصلی کھال کی بنی ہوئی ہے یا مصنوعی کھال کی بنی ہوئی ہے. اگر اسے اس چیز میں شک ہے کہ یہ کھال کی بیلٹ یا کھال کا پرس اصلی کھال سے بنا ہے یا نقلی کھال سے بنا ہے, تو اس صورت میں ایسی بیلٹ میں یا ایسے پرس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور جائز ہے اس کے لیے کہ حالت نماز میں بیلٹ کو بھی باندھے رہے اور اپنے پرس کو بھی جیب میں رکھے رہے. اب آئیے دوسری صورت. انسان کو یقین ہے کہ یہ چیز جو میں نے کھال کی خریدی ہے یہ اصلی کھال کی ہے, لیکن وہ اس بات کا احتمال دے رہا ہے کہ یہ کھال اس جانور کی ہے جس کا ذبیحہ شرعی ہوا ہے, تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان ایسی بیلٹ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور ایسے پرس کو نماز کی حالت میں رکھ سکتا ہے اپنے ساتھ. لیکن یہ احتمال اس کا اقلائی ہو, یعنی اقلا کہیں کہ جو اس نے احتمال دیا ہے یہ صحیح احتمال ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے. لیکن اگر اس کا احتمال غیر اقلائی ہے, مثلا 100 میں 2% وہ اس بات کا احتمال دے کہ یہ بیلٹ جس جانور کی کھال سے بنائی گئی ہے اس کا ذبیحہ ہوا ہے, لیکن 98% اس بات کا اسے گمان ہو یا احتمال دے کہ یہ مردار کی کھال سے بنی ہے, تو اس صورت میں اس بیلٹ کے ساتھ نماز پڑھنا بطلان نماز کا سبب ہے.
بہت شکر گزار ہیں ہم اپنے اس ناظر کے جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا, اور اس کے بعد سوال پوچھا ہے جناب شاہد عباس صاحب نے دہلی سے, احکام کے حوالے سے وہ بھی ایک سوال پوچھ رہے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم اس سوال کو دیکھیں گے. انہوں نے اپنا ویڈیو کی صورت میں سوال بھیجا, اس کے لیے ہم خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کریں گے, اور جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں, تو آپ تمام ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.
السلام علیکم, میں یاسر شاہد عباس بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے سجدے میں کتنی چیزیں واجب ہیں, وضاحت فرمائیں, شکریہ.
نماز کے سجدے میں 10 چیزیں واجب ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اعضائے سبعہ کو زمین پر رکھے, یعنی پیشانی, دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھوں کے سروں کو زمین سے متصل رکھے. دوسری چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ ذکر کا کہنا, انسان سجدے میں ذکر کہے, ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہے, یا 3 مرتبہ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہے. تیسری چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ یہ ہے, ذکر کہتے وقت بدن کا ساکن رہنا, بس انسان حالت حرکت میں ذکر کو نہ کہے. چوتھی چیز, دوسرے سجدے کے لیے سر کو اٹھانا, ایسا نہ ہو کہ انسان سر کو سجدے میں رکھے اور دوسرے سجدے کے لیے تھوڑا سے سر کو بلند کرے اور فوراً سر کو سجدے میں رکھ دے. اور ایک اور چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ یہ ہے, پہلے سجدے کے بعد اطمینان و سکون کی حالت میں بیٹھنا, پھر دوسرے سجدے میں جانا. ایسا نہیں ہے کہ فوراً سر کو سجدے سے اٹھایا اور فوراً ہی آپ سجدے میں چلے گئے. دونوں سجدوں کے درمیان بدن کا استقرار, یہ واجب ہے. پھر اس کے بعد جو چیز واجب ہے, ذکر کے ختم ہونے تک تمام اعضائے سبعہ کا اپنی جگہ پر ہونا, یعنی جب تک آپ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اس وقت تک آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کو اٹھا لیں یا پیر کے انگوٹھوں کو زمین سے اٹھا لیں. ایک اور چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ ہے کہ وہ یہ ہے, سجدہ کرنے کی جگہ کا کھڑے ہونے کی جگہ سے بندھی ہوئی 4 انگشت سے زیادہ بلند یا پست نہ ہونا. ایک اور چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی کو ایسی جگہ پہ رکھنا جس پر سجدہ صحیح ہو. ایک اور چیز جو واجب ہے سجدے میں وہ یہ ہے, سجدے کی جگہ کا پاک اور پاکیزہ ہونا. اور آخری چیز جو سجدے میں واجب ہے, ذکر سجدے کو عربی زبان میں ترتیب و موالات کے ساتھ کہنا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو واجبات سجدے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
جی ناظرین, ایک بہت اہم نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو صرف جواب آپ تک نہیں پہنچتا بلکہ پوری دنیا تک جواب پہنچتا ہے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں, اور اس کے بعد الحمدللہ یہ جو کلپس ہوتی ہیں ان کو سوشل نیٹ ورک کے ذریعے, یعنی فیس بک کے ذریعے, واٹس اپ کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے اور بھی آگے بڑھایا جاتا ہے, تو جس تک بھی وہ جواب پہنچے گا ان تمام کے ثواب میں آپ شامل ہیں. اور اگر کسی ایک انسان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے, مثلا وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا تھا لیکن رعایت کرتا ہے, تو اس کے ثواب وہ ثواب میں آپ برابر کے شریک ہیں. تو یہاں پر محمد راہب صاحب انڈیا سے ایک سوال کر رہے ہیں, اور انہوں نے ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجا ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم ان کا سوال انہی کی زبان سے سنیں گے ان کی تصویر کے ساتھ, اور اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے. جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں.
السلام علیکم, میں محمد راہب ہندوستان دہلی سے. آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال یہ ہے کہ سلام کرنے اور اس کا جواب دینے میں کس کو کتنا ثواب ملتا ہے, ذرا وضاحت کر دیں, بس یہ سوال, شکریہ.
جی دیکھیے, سلام کرنا تو اس میں بہت زیادہ اسلام نے اس کی تاکید کی ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے. اب رہا مسئلہ ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلام کرنے والے کو کتنا ثواب ملے گا, جواب دینے والوں کو کتنا سلام ملے گا, تو میں ایک مختصر سی حدیث سنائی دے رہا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ دیکھیے, امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السلام 70 حسنتن, سلام میں, سلام کرنے میں 70 نیکیاں ہیں, 70 ثواب ہیں. 69 للمبتدی, 69 ثواب سلام کرنے والے کو ملے گا, للمبتدی یعنی جس نے سلام کیا ہے. وہ واحد للراد، صرف ایک ثواب جو ہے، ایک ہنسنا، ایک نیکی جواب دینے والے کو ملے گی۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کرنے میں پہل کرے، پہلے خود سلام کرے تاکہ اس کو جو ہے 69 نیکیاں ملے، 69 ثواب ملے۔ جواب دینے اگرچہ یہ مستحب ہے، سلام کرنا مستحب ہے اور ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے، جواب دینا واجب ہے اور اس کا ثواب فقط ایک نیکی ہے۔ لہذا اسلام کے دستور پہ عمل کرنا چاہیے، کوشش یہ کرے انسان کہ ثواب کرنے میں پہل کرے، ثواب کرے اور ثواب زیادہ حاصل کرے۔
جی ناظرین، بہت اہم نقطہ ہے یہ بھی کہ سلام کا ایک یہ جو ادب ہے کتنا اہم ہے، انسان کے لیے کتنے احترام کا قائل ہوا ہے اسلام، کہ جب بھی کسی دوسرے سے ملو تو تم سلام کرو، اور اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کے جواب دینے کی کتنی تاکید کی گئی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر بھی جو احکام کا ہمارا حصہ ہے اس کو ہم روکتے ہیں، اور پروگرام میں اس کے بعد جو حصہ ہے اس کو ہم شروع کریں گے، لیکن آپ اجازت دیجیے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہمارا پروگرام کا یہ حصہ ہے، ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے قرآن کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات اپنے مہمانوں کی مدد سے آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو سب سے پہلا سوال کیا ہے قرآن کے حوالے سے جناب یوسف آصف ویرانی صاحب نے، ان کا سوال ہے کہ شب قدر میں قرآن کس طرح سے نازل ہوا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ کے جواب کو دیکھتے ہیں اور اس سے قصب فیض کرتے ہیں۔
بہت ہی بہترین سوال کیا ہے آپ نے، یقیناً ایک علمی سوال ہے کہ جو بہرحال ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ شب قدر میں قرآن مجید کس طرح نازل ہوا۔ اس لیے کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، سورہ انزلنا کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں نازل کیا، مگر کس طرح سے نازل ہوا؟ تو اس کے لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید کے دو طرح کے نزول ہیں، ایک نزول قرآن کا دفعی ہے، یعنی اکٹھا نازل ہوا ہے، دفعتن نازل ہوا ہے قرآن مجید، یکجا نازل ہوا ہے، اور دوسرا نزول تدریجی ہے، یعنی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بہ قدم نازل ہوا ہے، مرحلہ بہ مرحلہ نازل ہوا ہے۔ تو شب قدر جو نازل ہوا ہے وہ مفسرین کرام نے اور جو علوم قرآن کے جو ماہرین ہیں انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ شب قدر جو نازل ہوا ہے قرآن مجید وہ اکٹھا نازل ہوا ہے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، محمد حسین طباطبائی، جن کی تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن مشہور ہے، آپ حضرات یقین مطالعہ کرتے ہوں گے، اگر نہیں کیا ہوگا تو دیکھیں، بہت ہی عالی شان تفسیر ہے وہ، اس میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو لفظ آئے ہیں، ایک انزلہ کی آئی ہے، ایک نزلہ کی آئی ہے۔ انزلہ مطلب اکٹھا نازل ہوا، ایک دفعہ نازل ہو گیا، دفعت ایک نازل ہو گیا، اور نزلہ کی جو لفظ آئی ہے نزلنا کی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل کیا ہے قرآن مجید کو۔ تو شب قدر میں جو نزول ہے وہ یکجا نازل ہوا ہے، اس کے لیے انزال کا لفظ ہے، انزلنا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، انزلہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اکٹھا نازل کیا، ایک جگہ نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر وہ 23 سال کی مدت میں، 20 سال کی مدت جو بھی ذکر کی جاتی ہے، اس میں دھیرے دھیرے کر کے آیتیں موقع اور محل کے لحاظ سے اور تقاضے کے لحاظ سے، شرائط کے لحاظ سے سورے اور آیتیں نازل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، جسے تدریجی نزول کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شب قدر میں جو نزول تھا وہ دفعی نزول تھا، یعنی یکجا نازل ہوا تھا قرآن مجید، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔
ناظرین اب ہمارے ساتھ رہیے آپ، جو قرآن کے حصے کا ہمارا تیسرا جواب سوال اور جواب ہے، یہ سوال کیا ہے محمد کاظم صاحب نے دہلی انڈیا سے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تصویر کے ساتھ یعنی اپنی ویڈیو میں ہمیں یہ سوال بھیجا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا سوال بھی ہم انہی کی زبان سے سنیں گے، اور جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان جناب مولانا احتشام رضوی صاحب قبلہ۔ تو ان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ناظر کا سوال بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں دہلی انڈیا سے محمد کاظم بات کر رہا ہوں، میرا آپ کے پروگرام سے ایک سوال ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیات علم و دانش کی اہمیت پر بحث کرتی ہے؟
شکریہ،
خدا حافظ. قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو علم و دانش کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جہاں علم و دانش کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. مثلا سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 9، ارشاد ہو رہا ہے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا اسی طریقے سے سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت نمبر 11، جہاں ارشاد ہو رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات. پروردگار عالم نے تم میں صاحبان ایمان کے مرتبے کو بلند کیا ہے، صاحبان ایمان کو پروردگار عالم نے رفعت اور بلندی عطا کی ہے. والذین اوت العلم درجات، اور وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں انہیں پروردگار عالم نے اور بلند مرتبہ عطا کیا ہے. یا اسی طرح سے سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کسی چیز کو نہیں جانتے ہو تو تم اہل ذکر سے، اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کرو.
ناظرین، یہ قرآن کا حصہ تھا کہ جس میں آپ کے سوالات اور ہمارے مہمانوں کے آپ نے جواب دیکھے. ناظرین، یہاں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے ایک حصے کی طرف اور چلتے ہیں، لیکن آپ اجازت دیجئے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے پروگرام کا جو یہ آخری حصہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم یعنی معارف کے ساتھ ساتھ کچھ طب کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. چونکہ انسان کبھی کبھی اس منزل پر پہنچتا ہے کہ میڈیکل سائنس اس کی بیماری کے سامنے دم توڑ دیتا ہے اور بیماری لا علاج ہو جاتی ہے، تو اس مقام پر طب اسلامی اور طب سنتی جو اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، وہ انسان کا دامن تھامتی ہے اور اس کو مایوسی سے نجات دلاتی ہے. تو اس میں سوال کیا ہے جناب زین علی صاحب نے، اور آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم زین علی صاحب کے سوال کو انہی کی آواز میں سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں زین علی ہندوستان سے بول رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے، معدے میں درد ہوتا ہے، اکثر قبض بھی رہتا ہے، کیا کیا جائے؟ شکریہ، خدا حافظ.
آپ کے سوال کے متعلق کچھ عرائض عرض کرنا چاہوں گا کہ معدے کی یبوست اور معدے میں سختی کے کچھ علل و اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سبب معدے میں سردی اور بلغم کا اجتماع ہے، جس کو دور کرنے کے لیے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے مد نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرامین کے مطابق ہمیں کچھ خاص کام کرنے چاہیے، جن کی بنیاد پہ ہمارا معدہ صحیح و سالم رہے اور ہمیں یہ معدے کی بیماریاں لاحق نہ ہوں. رسول گرامی فرماتے ہیں، آپ سیب کو تناول فرمائیں، یہ معدے کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. اسی طرح بہ ایک ایسا پھل ہے، امام فرماتے ہیں، جو معدے کی اکثر بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. بے کے پھل کو ان کے بیجوں کے ساتھ کھائیں، بے کے پھل کو اگر بیجوں کے ساتھ کھایا جائے تو معدے کی کئی بیماریاں، جن میں سے قبض ہے اور معدے کی بلغم اور سردی کی وجہ سے یہ انسان کو قبض ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ میوہ جس کو ہم کشمش بھی کہتے ہیں، وہ بھی معدے کی سردی اور معدے کی قبض کو دور کرنے میں بہت ہی نافع ہے. چوتھی چیز جس کو رسول خدا نے فرمایا ہے، وہ گلابی ہے. گلابی کا کھانا، ناشپاتی جسے ہم کہتے ہیں، ناشپاتی کو کھانا بھی معدے کے لیے بہت ہی مفید ہے.
ناظرین کرام، بڑے شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. اب پروگرام کا جو آخری سوال ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ جناب محمد قاسم صاحب نے سوال پوچھا ہے، اور سوال ہے ان کا کہ بہت زیادہ مریض رہتا ہوں، دوا کھانے سے پھر دوسری مشکلات سامنے آتی ہیں، کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ جو زیادہ دوا کی ضرورت نہ پڑے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انسان جب یہ انگریزی دوائیں کھاتا ہے تو ایک چیز کے لیے مفید ہوتی ہے لیکن دوسری اس سے بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ ہم زیادہ مریض ہی نہ ہوں تاکہ زیادہ دوا کھانے کی ضرورت نہ پڑے. اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
آپ کے اس سوال کے جواب میں میں آپ کی خدمت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا، جس میں امیر المومنین اپنے فرزند ارجمند کو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت فرماتے ہیں، اے بیٹا، اگر تو چاہے کہ کوئی بیماری کبھی تجھے لاحق نہ ہو تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ سفارشات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے، جب تک آپ کو بھوک نہ ہو کوئی کھانا نہ کھانا، اور جب کھانا کھا رہے ہوں اور ابھی کچھ بھوک کی طلب باقی ہو تو کھانے سے دستبردار ہو جانا، اور جب بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہو تو حتماً بیت الخلاء جانا، اور جب کھانا کھا رہے ہوں تو اپنے کھانے کو آرام آرام سے اور چبا چبا کے کھائیے۔ اگر آپ یہ تین چار کام کریں گے تو آپ کو کبھی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ کا بدن کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اگر ہم بھی چاہیں کہ اپنے بدن کو ہمیشہ صحیح ہو سالم رکھیں اور ہمارا بدن کبھی بیمار نہ ہو تو ہمیں چاہیے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو کھانے کے پروگرام کو منظم بنائیں۔
ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیا، اور یہ آپ کے سوالات تھے جو آپ نے ہمیں بھیجے تھے، اور ہمارے مہمانوں نے جو جوابات دیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ اگر کوئی بھی سوال آپ کے سامنے ہو آپ ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.